الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثها، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ونجدك آتا للناس، وانظر إلى عظامك كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ان آیات مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ پاک کی قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ بیان کیا گیا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل بل گری پڑی تھی. یہ اصل میں آیت نمبر 259-260 میں اللہ تعالیٰ نے دو سے واقعہ ذکر فرمائے ہیں جن میں اس نے اپنے دو خاص بندوں کو اس دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا. پہلے واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سے میت گر کر مٹی میں مل گئے تھے. ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا. بظاہر سوچ کا منشا خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا بلکہ حیرت کا اظہار تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا جس کا اس آیت میں ذکر ہے. یہ صاحب کون تھے اور بستی کون سی تھی، یہ بات قرآن کریم نے نہیں بتائی اور کوئی مستند روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے یقین طور پر ان باتوں کا تعین کیا جا سکے. بعض رات نے کہا کہ بستی بیت المقدس تھی اور یہ اس وقت کا جب بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا، اور یہ صاحب حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے. لیکن نہیں، بات یقین سے کہی جا سکتی، نہ اس کوج میں پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کا مقصد اس کے بغیر بھی واضح ہے. البتہ یہ بات تقریباً یقینی معلوم ہوتی کہ صاحب کوئی نبی تھے، کیونکہ ول تو اس آیت میں سراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین کلام ان سے کلام ہوئے. نس طرح کے واقعات انبیاء کرام ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں. آگے اس کی تفصیل آئے گی. تو اس نے مطلب جانب کیا کہ اس بستی کو کہ پھر اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا. اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو. اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، جیسے انسان سوتا ہے تو سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو سارے دن یا دن کا کچھ حصہ ہوتا ہے. ہاں جی، اللہ پاک نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو. اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی. ہاں جی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں. اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. چنانچہ حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اصل میں بہت سارے کام ہم سائنس کے دیکھتے ہیں، پھر اس پر حیرت کا اظہار کرتے کیسے ہوا ہوگا. حالانکہ ہم اس پہ شک نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ سائنس کو تو ہم مانتے ہیں کہ اس طرح اس چیز ہو سکتی، لیکن اس پر حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ کیسے ہو جائے. تو جب اس کو کر کے بتایا جاتا ہے تو اس کو پھر سمجھتے ہوئے چاہیے تو واقعی مطلب اس طرح ہوا ہے. تو سائنس تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اسباب کا ایک پورا دنیا ہے. اور اس میں غور کرتے ہیں اور چیزیں سامنے آتی ہیں. دوسرے پر اللہ پاک کی قدرت ہے جس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیوں قدرت تو ایک الگ چیز ہے. سائنس کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی قدرت ہی نے رکھی ہیں, یعنی قدرت اللہ پاک نے اپنے قدرت سے رکھی ہے. ہاں جی, مطلب یہ ایٹم سے جو مالیکولز بنتے ہیں اور پھر اس سے جو مختلف مرکبات تیار ہوتے ہیں, تو یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے یہ چیز بنائی ہوئی ہے. ظاہر مطلب خود بخود تو اس میں نہیں تھی. ہاں جی, یہ ایٹمس کا اور الیکٹرانس کا اور نیوٹرانس کا یہ جو سلسلہ ہے, یہ سارا اللہ پاک نے اپنے قدرت سے اس کو رکھا ہے. ہم لوگ صرف ایکسپلور کرتے ہیں, اللہ پاک نے رکھے. مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ ساری چیزیں کس سے بنی, تو آپ کیا کہیں گے, وہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی, مطلب مادہ ہے تو مادہ کس چیز سے بنا ہے سائنس نہیں بتا سکتا, کیوں اس کی وجہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک اور چیز ہے. تو یہ بات مطلب یہ ہے کہ اس نبی نے اس سے انکار نہیں کیا لیکن حیرت کا اظہار کیا, اور حیرت کا اظہار تو ہوتا ہے. ایسی چیز جو انسان کے تصور میں نہ آ سکے اس پہ حیرت کا اظہار تو ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ اس سے انکار کر رہا ہو. تو یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اس طریقے سے کہ اس کو مطلب سلا دیا, یعنی مطلب ایک موت دے دی, اور پھر اس کو اور زندہ کیا. تو پھر پوچھا کہ کتنے دیر رہا ہے اس طرح, تو اس نے کہا کہ شاید ایک دن یا سے کم. اللہ پاک نے فرمایا 100 سال. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزیں کو دیکھو, وہ نہیں سڑی تھی, لیکن گدے کو دیکھو تو بالکل سب کچھ ختم ہو گیا تھا, کچھ ہڈیاں رہ گئی تھی اس کی. تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ اب دیکھو کس کو میں کیسے ٹھیک کرتا ہوں. تو کیسے وہ ہڈیاں سامنے آ گئی, پھر اس کے بعد گوشت چڑھ گیا, پھر اس کے بعد سکن چڑھ گیا, پھر اس وہ مکمل گدا اٹھ گیا. تو اللہ پاک نے اس کو دکھا دیا کہ اس طریقے سے میں زندہ کرتا ہوں. مطلب یہ کہ اللہ پاک کا حکم سے. اور اس وقت کا تذکرہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروگرام مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے, اللہ پاک نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہیں ہوتا, مگر یہ خواہش اس لیے کی تاکہ میرے دل کو پورے اطمینان حاصل ہو جائے. تو یہاں پر بھی وہی اطمینان والی بات ہے کہ اس سوال کے جواب کے ذریعے اللہ پاک نے بات صاف کہ ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش خدا نخواستہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی, انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا, لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس سے نہ صرف مزید اطمینان حاصل ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں سے کہہ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دلائل سے اس کا علم حاصل کر کے خیال کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں. دیکھو حضرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معراج شریف پہ بڑی چیزیں دکھائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دیکھی ہوئی چیز تھی, جنت اور دوزخ اور یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے کہ ایسا ہے اور ایسا ہے ایسا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا تھا اس کو, تو دیکھ کر فرما رہے تھے. تو یہ بات الگ ہوتی ہے کہ دیکھ کر جو فرمایا جاتا ہے وہ الگ, لیکن سب کو ایسا نہیں کروایا جاتا, بلکہ نظام ایسا اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے کہ اس میں اپنے برگزیدہ جو ہستیاں ہوتی ہیں انبیاء کرام, ان کو یہ چیزیں دکھا کے یا مطلب بتا کے یا سمجھا کے وہ پھر یوں کرتے ہیں کہ باقیوں کو ان کا مکلف کر کے ان کی بات مانو. تو جو بات مانتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, جو نہیں مانتے تو ہاں. البتہ یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کریکٹر اور طرز زندگی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, یہ جھوٹ کا کوئی اس میں مطلب انسان نہیں کچھ کر سکتا. تو اللہ پاک نے یہ اس طرح بنایا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی بڑی پاک ہوتی ہے, اس کے دشمن بھی گواہی کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ پاک ان سے یہ چیزیں کہلواتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اچھا تو چار پرندے لے لو, انہیں اپنے سے مانوس کر لو, تا پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ار پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ اور وہ چار تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر وقت مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کر، مگر اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرائے۔ اور یہ بات دراصل یہ کہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اصل قیمت امتحان ایمان بالغیب کی ہے، اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ البتہ انبیاء کرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے، وہ جب غیب کے حقائق پر متصل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے کہ ان کے ایمان کی شک نہ کسی شک کی گنجائش رکھتے اور نہ وہاں کی کسی مشاہدے پر موقوف ہے، تو ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اس دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں حکمت خداوندی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کو علمی اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو، اور وہ ڈنک کی چوٹ پہ کہہ سکے جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کے کہنے تو انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے۔ یہ اصل میں حضرت نے بہت زبردست طریقے سے اس بات ماشاءاللہ واضح فرما دی کہ امتحان تو انبیاء کرام کا بھی ہو چکا ہے ابتدا میں، مطلب وہ تو دلائل سے اور اس سے عقل سے وہ چیز کو مان لیتے ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ مزید بتانے کے لیے، چونکہ ان کی ڈیوٹی بتانا ہوتا ہے صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، تو ان کو اللہ پاک یہ چیزوں کا مظاہرہ کرواتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پہ لے گئے۔ بعض وہ لوگ جو خلاف عادت باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہچکچاتے، انہیں اس آیت میں بھی ایسی کھینچ تان رکھی ہے جسے نہ ماننا پڑتا ہے کہ پرندے واقعتاً مر کر زندہ ہو گئے تھے، لیکن قرآن کریم کا پورا سیاق جو الفاظ استعمال ان کا اسلوب اس تاویلات کی تردید کرتا ہے، جو عربی زبان کے محاورات اور اساریب سے واقف ہو وہ ان کا آیت کا اس سے کوئی مطلب نہیں نکالے گا جو ترجمے میں بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں واقعتاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپالوجائزنگ انداز میں بات کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کسی سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، بالکل حق بات پر ہے، لہٰذا کسی سے ڈرنے کی بھی بات نہیں ہے۔ صحیح بات کہ اللہ پاک کو جب ہم قدرت مان لیا، مثال کے طور پر وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اگر کسی چیز کو پیدا کیا تو بعد میں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ بعد میں پیدا کرنا تو اسے زیادہ آسان ہے پہلے دفعہ پیدا کرنے سے۔ مجھے بتاؤ، پہلے یعنی سائنسی یا دنیائی بنیاد کی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو مختلف ہے۔ R&D زیادہ مشکل ہوتی ہے یا ری اسٹرکچرنگ مشکل ہوتا ہے؟ ساری محنت تو R&D پہ چلتی ہے، اس پہ برسوں لگتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ وہ چیز ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے اور کام کر جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ڈیزائن اویلیبل ہوتا ہے، بس اس کو تو مینوفیکچر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں تو کچھ کرنے نہیں ہوتا، بس وہی چیز ریپیٹ ہوتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو پیدا کیا ہے، پدی اس سماوات و الارض، یعنی بغیر کسی پہلے سے موجودگی کے اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا، تو جب پیدا کیا تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہی بات ہے۔ تو ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم خامہ ہو سکے نہیں، وہ مرے نہیں تھے، یہ تو ویسے ہی بس ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، اور یہ بس یہ صرف اور صرف اپنے آپ کی خفت دور کرنے والی بات ہے کہ بات تو اب کیا کرے جی، بس اب آئے تو بس کچھ کہنا پڑے گا۔ ہاں جی، یہ والی بات نہیں ہماری، ہم ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں اللہ پاک نے اگر پیدا فرمایا پہلی دفعہ تو بعد میں بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ وہ جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کے حکمت والا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان بالغیب کامل ہمیشہ کے لیے نصیب فرما دے اور اس کا دائی بھی بنا دے۔ ہاں جی، اللہ پاک اس پر ہم سے راضی ہو جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔